السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صدر ذکر و ثنا اور رب الاولا کے لیے رب ذل منن نگار دی آثار وانا لم ذل ولایدال تو قادر مطلق فرمائے کن فیکون کا شہنشاہ ہے. ذات میں کوئی شکوہ نہیں اور دانش میں کوئی شکایت نہیں, یقیناً اس کی ذات سے وہ قطع سے لا رہی ہے. وہی وہ جو مقتدر اعلیٰ ہے, وہ جب کسی کو ہدایت دے دیتے کوئی محروم نہیں کر سکتا, جس کو محروم کر دیتے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. التجا کوئی نہیں, حرف دعا کوئی نہیں, بخش دے مولا ہوٹوں پہ صدا کوئی نہیں. درود سلام ہنسی بابرکت روزات اثر پر نبی آخر پر رحمت ہی رحمت ہو, برکت ہی برکت ہو, ہزارہ درود و سلام ہو. نبی کونین مولی بھی کتاب و حکمت شبد زہا بدر دجا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. بلغ الولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیل قصالہ صلو علیہ وآلہ. روئے زمین کی وہی عبادت کا جسے مکہ معظمہ کہتے ہیں, جہاں پر اہل قریش کا مجمع اور کعبۃ اللہ کی انتہائی ہٹک بے حرمت ہی بڑھانا ہو کر طواف کرنا, بتوں کی پوجا کرنا, بلی چڑھانا, سجدے کرنا, قسمیں کھانا, نظریں کرنا, دعائیں مانگنا اور آوازیں بلند کرنا ان کا پیشوانہ طریقہ بن گیا تھا. ایسے ماحول میں, ایسے ٹکراؤ میں اور ایسے سنگین حالات میں ایک رب کا اعلان بڑا ہی جاں کشل اور بڑا ہی سانسوں کو گننے والا تھا. ہر ایک کا دل و دماغ پلٹا ہوا تھا, کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ بتوں کی بالا دستی کے مقابلے میں ایک رب کا نعرہ بلند ہو. انہیں بڑا عجیب و غریب دکھ رہا تھا, وہ پسند نہیں کرتے تھے دل کی گہرائیوں سے. ان کی منتوں کا بت الگ تھا, حسرتوں کا بت الگ تھا, امیدوں کا بت الگ تھا. پانی برسانے والا اور پانی دینے والا, کھانا کھلانے والا, رزق دینے والا, ان کے یہاں اولادیں پیدا کرنے والا, ان کے مقدر اور تقدیر بنانے والا, ہر بت ایک نام کا تراشا ہوا تھا. عملی شکل میں بت خانہ بن گیا تھا کعبۃ اللہ, اور کئی بت نصب تھے کعبے میں. غلاف کو چمٹے ہوئے, دیوالوں پر گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے, پیروں میں خون جانوروں کا ذبح کیا ہوا, اور گدبد ماحول میں وہ عرب جنہیں قرآن نے سورہ مریم کی آخری آیت میں قوم لدہ کہا ہے, وہاں پر قیام کرتے تھے اور ہر مخالفت کے لیے تیار تھے. یہ آج کل کے بنے بنے معاشرے, یہ الگ الگ کالونیاں, یہ محلے, یہ ملک و سلطنتوں کے بٹوارے, یہ سوچنے کے انداز, یہ انسانوں کی ترقی, یہ ارتقاء, یہ مادی نظام, یہ گلوبل ڈیولپمنٹ کے نعرے اس وقت ان لوگوں کے ذہن پر نہیں تھے. وہ وحشی تجارت کرتے تھے, جانوروں کے چمڑوں کے اوپر وہ اپنا فن دکھاتے تھے, ہتھیار بناتے تھے, اور اس ملک سے اس ملک, اس ملک سے اس ملک کو گرمی میں اور سردی میں, جاڑے اور ٹھنڈ اور گرما کی حالت میں سفر کرتے تھے. اپنے اصولوں, اپنے ارادوں, اپنے خیالوں, اپنے ذہن کے پکے لوگ تھے. قرآن جب نازل ہوا, قرآن کا جب سلیکشن ہوا اور قرآن کے متعلق جب فوکس پڑا روئے زمین پر, تو اللہ عز و جل مالک و مولا نے اس قوم کو پسند فرمایا. اس قوم کو قرآن نے اپنی زبان میں قوم لدھ کہا ہے, جھگڑالو قوم, قوم جاہل کہا ہے, اور قوم بیگانہ کہا ہے. بت پرستی کے ماحول میں ڈوبے ہوئے ان لوگوں کے بیچ میں جب اللہ کے نام کا نعرہ بلند ہونے لگتا ہے, تو نہ جانے کیا حالات ہوتے ہیں, کیا جانے جاتے ہیں, اور کیا زندگی میں ستم ہوتا ہے. کتنے گھر بنے بنائے اجڑ جاتے ہیں, کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, اور کتنے عورتیں بیوہ ہو جاتی, اس کا اندازہ نہیں تھا. قرآن کی آیت اللہ کے رسول کے قلب اثر پہ بدر کے بعد نازل ہوتی ہے,
اور کم از کم مدینہ النبی میں 8 برس گزر رہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، 8 ہجری میں یہ قرآن کی آیت کا نزول ہوتا ہے جو سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوکم اولیاء تلقون الیہم المودۃ، آیت کے لفظ لفظ کے اندر بھرم اور اعتبار ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لاؤ ہو لا تتخذوا، تم لوگ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، عدوکم جو میرے دشمن ہے اور تمہارے دشمن ہے، اولیاء دوست مت بناؤ، تلقون الیہم یہ تمہاری کیا چالیں ہیں کہ تم اپنے طرف سے کفار سے خط و کتابت اور زمانے کے رابطے خطوط میل یا وغیرہ جو بھی کچھ ہو یہ دے کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو، تلقون الیہم المودۃ کہ تم کفار سے محبت کر کے ان کو خطوط لکھ کر ان کے ہمدردیاں کر کے ان کو اپنے پروف دے کر ان کو کسی بھی ذریعے سے پیغام دے کر کیا تم اللہ کے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو دوست بنانا چاہتے ہو، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت، اور یہ آیت کا جو نزول ہوا تو ایک صحابی کی حرکت زندگی پہ ہوا، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام میں مہاجرین میں 822 نمبر کے صحابی ہے جسے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی اور جس کے موجب میں یہ آیت نازل ہوئی اور سورہ ممتحنہ نازل ہوا، اور وہ پہلی شخصیت ہے جس کے غلطی اور قصور پر قرآن گرفت کیا اور قرآن نے ٹوکا اور برملا بولا، حق بولا، قرآن اپنی بات بولنے میں بے لاگ ہے، قرآن کسی کے بارے میں بھی کنسیڈر کرنا پسند نہیں کرتا، قرآن کسی سے بھی کمپرمائز نیچر کے اوپر حق کو بھلا دینا نہیں چاہتا، قرآن کا کوآپریٹو نیچر ہے مگر سیلف سائڈ نیچر ہے، مرچ مکس مکچر نیچر قرآن کا نہیں، قرآن اپنے اسلوب اپنے بالکل رابطے کلام یعنی پاور ٹاک کے اندر قرآن کسی سے بھی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن جھول جھاڑ کے لٹریچر میں مرچ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قرآن کسی بھی غلط قانون میں مکس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کا ایک اپنا ذاتی موقف ہے اور ایک ذمہ دارانہ کلام ہے اور اللہ کے ہاتھ سے اللہ کی طرف سے ریلیز کیا ہوا کلام ہے، اللہ نے اس کلام کو اپنا کلام پرسنل میرا کلام میری اپنی وائس کہا ہے اللہ کی طرف سے، وہ نیائے رب ہے قرآن، وہ قانون الہی ہے قرآن، وہ قرآن ساری ہیومن لائف کا انڈیکس ہے، وہ انڈیکس ان کی لائف کے مینٹیننس کے لیے، مگر جب کلام اللہ کا جب نزول ہوا تو قرآن نے غلطی میں توڑ دیا، اس سر کو معاف کیا، اگر پہلے جنگ بدر کے اندر شرکت نہ ہوتی تو قرآن اینٹ لیتا تھا اور پکڑ لیتا تھا، میں صحابہ کرام کی حرکیاتی اور کھلی روشن زندگی پیش کر رہا ہوں، اب یہ اور بات ہے کہ کسی کی سمجھ میں آیا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، آج دنیا کے نظام کے اندر دیکھنے میں پتا چلتا ہے کہ ساری دنیا کے سوشل نیٹورک سائٹس دیکھنے پر پتا چلتا ہے ہر جگہ پر اپنا اپنا راج چلایا جا رہا ہے، اپنی اپنی باتیں چلائی جا رہی، ہر طرف کوئی مرشدوں کا نظام چل رہا ہے، کسی پر کئی کوتی کا نظام چل رہا ہے، کسی پر قوالی کا نظام چل رہا ہے، کسی کے اوپر دھمال کا نظام چل رہا ہے، کوئی ذکر کی بندی چلا رہا ہے، کوئی نعت کے اوپر ناچ رہا ہے، یوٹیوب پہ لکھنے والے گردے کو وہابیوں کا تماشا، اہل حدیث مرکز کے اندر نعت کے اوپر لوگ ناچ رہے ہیں، اس کے اندر وہ کالم پہ لکھ رہا ہے ہائی لائٹ کر رہا ہے، دیکھو وہابیوں کا تماشا، دیکھو حق پرستوں کا تماشا، ایک صاحب کی داڑھی بہت بڑی ہے سر کے اوپر بال ہے مگر ان کو مہندی لگی ہوئی ہے اور وہ ناچ رہے ہیں نعت کے اوپر، کیا پوچھ رہا ہے، دنیا کا ماحول پوچھ رہا ہے، کامنٹس کے اندر نیچے لوگ گالیاں لکھ رہے ہیں سلسلے وار، کسی آدمی کے کوڑن اور کسی آدمی کے بولنے کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیا، نہیں سمجھ سکتے لوگ، آج کسی بھی بارے کے اندر کوئی بھی اپنی رائے دینے کے لیے اپنے آپ کو فریڈم میں میسج کر رہا ہے اور کھلے طور پہ بول رہا ہے، مگر اس دور میں جب آزادیاں نہیں تھی، جب سوشل سائٹس نہیں تھے، نیوز پیپر نہیں تھے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، وائس میڈیا نہیں تھا، اور دوسرے چیزوں کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پہ نہیں تھی. مگر اس دور کے اندر جب ایک اللہ کا آوازہ بلند ہو رہا ہے تو یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، میرے دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا، دوست نہیں بنانا. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کی، آپ اپنے ذہن میں نوٹ کیجئے گا، کسی بدعتی کو سلام نہیں کرنا، کسی بدعتی کی تعظیم نہیں کرنا، دین میں نئی چیز شو کرنے والے کا احترام نہیں کرنا. اگر تم نے کسی بدعتی کو سلام کیا، ہاتھ ملایا، احترام کیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم نے میرے لائے ہوئے دین کو ڈیمالش کر دیا. اس لیے یہ آیت کے تحت یہ احکامات ہیں. ارے نہیں وہ اللہ والے، ارے نہیں وہ سمجھدار ہے، ارے نہیں وہ چندہ دینے والے، ارے نہیں وہ کرنے والے، کچھ بھی نہیں. قرآن نے بالکل صاف رولس بتائے. میرا بشارت ماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی آخری ہے، اور جب یہ صحابی رسول ہے، میرا بشارت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 22 نمبر کے صحابی، تو بتاؤ یہ کون ہے؟ میں خالی قصہ نہیں سنا رہا ہوں، اس کے لیے پورا ایک دن لگتا ہے کتاب چھان مارنے کا. میرے گھر کا وٹنس تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، بڑا بیٹا موجود ہے، اب اس سے پوچھے کہ میرے ہاتھ میں ہمیشہ کتاب ہوتی ہے، میں کتابیں پڑھتے رہتا ہوں، چلتے چلتے کتاب پڑھتا ہوں، بیٹھے بیٹھے کتاب پڑھتا ہوں، ورک کرتے کرتے کتاب پڑھتا ہوں، ڈائننگ ہال میں بیٹھ کے کتاب پڑھتا ہوں، دالان میں بیٹھ کے کتاب پڑھتا ہوں، سیاحان میں بیٹھ کے کتاب پڑھتا ہوں، چڑیوں میں بیٹھ کے کتاب پڑھتا ہوں. اللہ باپ کی خبر کو نور سے بھر دے، بہت بڑی دیوڑی چھوڑا ہے. مگر پڑھنا ضروری ہے. علی خیالی گھوڑے لگانا، خیالی باتیں کہنا، لوگوں کو زور زبان کے اوپر باتیں یہی وہ بول دینا، پورے پروف کے ساتھ ہے. جناب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارقم ابن ارقم کے مکان کے اندر ابھی قیام نہیں فرما ہوئے تو اس وقت ایمان لاتے ہیں یہ صحابی. ان کا نام ہے حاطب، بڑی ہا الف تو اربا، حاطب ابو محمد ان کی کنیت ہے، اور ان کے والد ابو اخبا ہے. اتنی ہی ان کی تفصیلات مل سکی. عربی زاد المعاد فی حدیہ خیر الواد، اصحابہ فی تمیز الصحابہ، استیاب فی معرفت الاصحاب، فتح الباری، طبقات ابن صاحب، البدایہ و نہایا، موجم بلدان، تاریخ یعقوبی، اور معتبر کتابوں کے حوالے سے صرف اتنا ہی معلوم ہوا. علماء محدثین کو، علماء شعر کو، علماء تاریخ کو اس بارے میں شبہ ہے. شبہ ہے وہ یہ کہ یہ قحطانی عرب ہے، اور یا لحم بن عدی کی نسل سے ہیں. آپ کو تو معلوم نہیں ہو پائے گا کہ لحم بن عدی ایک مشہور قبیلہ ہے، اور قحطانی عرب ایک مشہور قحطانی عرب ہے. ان کا تعلق یمن سے ہے، اور یہ حاطب جو ہے ان کا بھی تعلق یمن سے. مگر مکے کی جو ان کی تاریخ لکھی گئی ہے، مدینے کی جو ان کی تاریخ لکھی گئی ہے، وہ ایک غلام اور انڈیپینڈنٹ شخص کے لحاظ سے گرائی گئی ہے کہ یہ غلامی میں رہے، غلامی کے بعد یہ آزاد ہوئے اور صاحب خواب حسین جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور جناب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور قربت کے اندر یہ ایمان کے منازل طے فرمائے. تو اب ان کا سلسلے نصب پورا کہنے کے لیے ہمارے پاس میٹیریل نہیں ہے، مگر یہ وہ صحابی ہے جس کے سبب سے قرآن کا سورہ نازل ہو گیا. اللہ کو ذات پال، خاندان کی ڈیٹیل، فارمیلٹیز نہیں چاہیے. اور اللہ کے رسول نے کھلے الفاظ میں فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں پر ڈیولپ ہوتا ہے دل میں. دل میں تقویٰ آنکھوں کے ڈوروں میں، کپڑوں کے اندر نہیں ہوتا. ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بے تحاشا نکلتے اور وہ کانپتے ہوئے اللہ کے حضور میں رہتا ہے. اس کے سارے جسم کے اوپر پسینے کے دھبے، اس کی ہڈیاں پھٹے ہوئے، ناخن موٹے موٹے گدرے گدرے، اور کپڑوں کے اندر دھجیاں اکڑے ہوئے، مگر ایسا کپ کپا کے کانپتا ہے. ایک حسین جمیل چمڑی کھڑی ناک پلو اور جیدے رکھنے والا بھی عبادت نہیں کرتا، ویسے اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کے ہاں تقویٰ کی اہمیت دل سے ہے، نہ کہ جسم سے نہ لباس سے. آدمی کسی بھی حالت میں مگر پاک صاف ہو، پٹا پڑا نہ کپڑا ہو، پیون ڈال کے پڑے، مگر اللہ کو محبوب ہے دل کی گہرائی ان کی سچائی. اس لیے یہ صحابی کا چرچا اتنا ہوا کہ سورہ ممتحانہ ان کی سبب سے نازل ہوا. سورہ ممتحانہ یہ سورہ ہے قرآن کا تیسرے پارے کا, سورہ ممتحانہ یہ امتحان سے مشتحق ہے مگر اکثر لوگوں کو اس کا علم رکھیے. ان کے والد کے بعد ابو عقبہ کے بعد ان کے ماں کا نام معلوم نہیں ہو سکا اور ان کی خاندانی ڈیٹیل یمن سے دستیاب نہیں ہو سکی. یہ دو چیزوں میں بڑے مشہور تھے, جوانی کے اندر گھوڑا سواری کرنا اور شاعری بولنا. عرب کی گتی میں تھا اشعار بولنا. عرب اشعار بار بار پہ اشعار بولتے تھے, شعر چار شعر بولتے تھے. ان کے ہاں حجی بولی جاتی تھی, حجو کی جاتی تھی, اشعار میں گالیاں دیے جاتے تھے, اشعار میں پٹکا جاتا تھا, اشعار میں ترقی کے جملے کہے جاتے تھے. اشعار اب وہ پہلے بھی دور تھا, آج سے 40 سال پہلے لوگ اپنے سخن کو اپنے اشعار میں یاد رکھتے تھے, شعر شاعری پڑھ کے مسرور سرور حاصل کرتے تھے. مگر اب تو خیر شعر شاعری نہیں رہی, گالی گلوچ رہ گئی. جناب اشارت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شادی کا پورا نام ہے حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ. حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی. ان کی زندگی میں غیرت انگیز واقعہ پیش آیا اور بڑے برملا جواب دینے تھے, اسٹیٹ فارورڈ تھے. اور جوانی کے اندر شیر شاعری اور شہر سواری یعنی گھوڑا چڑھانا. آج کل کے نوجوان کو تو پاؤڈر کا ڈبہ ہی کھانا میں نصیب میں ملے ہوئے, گھوڑا چلانا تو دور کی بات ہے. بعض جنے گھوڑے چڑھا چلا کے ایڈل کی ہڈیاں مٹکا لیے, کبھی کبھی شوقا چڑھ کے بیٹھ گئے اتر گئے. پرماننٹ نیچر نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. پرماننٹ نیچر رہتا تو نوبت نہیں آتی. بچوں کو ریڈنگ کروانا, سوئمنگ کرانا, ورزش سکھانا, کراٹے سکھانا, اب یہ بولا تو کیا سمجھ لیتی, کیا چلے جاتے دماغوں پہ چلے جا رہا. خالی آواز نکالنا بھی نہیں آتا. خالی اگر یہ زندگی میں یہ سمجھے کہ ہمارا امام بروزلی ہے تو آواز بھی ان کی زبان سے برابر نہیں نکلتی. ان کی آواز اتنی نکلتی ہر پہاڑ کو دیکھ کر, آواز بڑی باریک ہے. آدمی کے اوپر باڈی کا اور وائس کا امپریشن پڑنا, ایک آدمی دبلا پتلا رہتا مگر ایسی آواز نکالتا لوگ چمک جاتے. آواز کی بھی ٹریننگ ہے. جب تقریر کرنے کے لیے جب ابتدائی دور ملا تھا تو ہم نے بھی کھڑے کے اندر تقریر کی تھی, آئینے کے سامنے بیٹھ گئے کیا کہ ساؤنڈ ریفلیکٹ ہو اور کھڑے کے اندر سے آواز آئے. آپ پکار رہے تو کیسا پکار رہے, کسی کو ہٹانا, بابو ہٹو ادھر, بابو ہٹو. اب یہ آواز ایسی رہی تو کیا سمجھیں گا؟ پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہاڑ ہے مگر آواز نہیں ہے. آواز ایسی نکالنا کہ چمک جا رہا ماحول, چمک جا رہا ماحول. کیسی رہی آواز؟ ایک آواز کافی ہے. منمینے منمینے آواز آ رکھ لے کے, آپ منمینے کو دیکھو, منمینے کو پکڑو, ہاتھ پکڑو, چھوئی موئی. صاحب کرام میں سے نہیں تھی. ایک ہریالی میں ایک درخت آتا جس کا نام چھوئی موئی ہے, ہاتھ لگاتے انسانی ہاتھ لگتے ایک دم ایسا ہو جاتا, ارے بے غلط کے ہاتھ لگا دیا میرے کو. درخت کو یہ اہمیت ہے کہ برسوں سے دیکھ رہے ہم کہ وہ چھوئی موئی کا درخت ہاتھ لگاتے فوراً ایسا دب جاتا ہے, بالکل مسکرا کے پتے چپک جاتے ایک دم. اس کو تو بھی غیرت ہے مگر ہم لوگوں کو غیرت رہی. اللہ کے نبی جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی گھوڑا سواری میں اور اشعار میں زیادہ تھے. جب مدینہ النبی کو ہجرت کریں گے تو اپنے غلام سعد کو لے کر, حالانکہ یہ خود غلام ہے مگر مکے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا کچھ دے دیا کہ یہ اپنے غلام سعد کو لے کر مدینہ النبی آئے. اور مدینہ النبی میں منذر بن محمد الانصاری صحابی کے ہاں مہمان ٹھہرے. منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری ہے, منذر بن محمد الانصاری, اب ان کا بہت وقت لگے گا ان کا نام لا کے ان کی تشریح اور ان کی زندگی پیش کرنے کا. منذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مہمان رہے اور جب مدینے میں جب یہ مہمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے ان کو مدینے کے ایک صحابی ان کے ذریعے سے خالد بن نخلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن نخلبہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھائی فرما دیا. بھائی بھائی بن جا دو. چار دن سے بیان, پانچ دن سے بیان ہو رہا ہے لگ بھگ غالباً, مگر کسی مسلم نے پوچھا کہ شیخ صاحب کبھی آپ بیٹھے رہے تو یہ تو بول دیجئے کہ ہم کو بھائی بھائی بنا دیجئے کم از کم. ہم لوگ بھائی بھائی بننے کے لیے اعتبار بہت بے چین ہے تاکہ ہم لوگ بھائی بھائی بن لیں ایک دوسرے کو. غریب آدمی سوچ رہا ہے کہ امیر کو بنا دو, امیر سوچ رہا ہے کہ اور امیر کو بنا دو, بہرحال بھائی بھائی بنا دو. اگر کسی کو بھائی بھائی بنا دیے تو بعد میں جا کے بولتے کہ نہیں شیخ صاحب رانگ وے پہ آ گئے تھے، غلط بھائی بنا دیے میرے کو، یہ نا پسند نہیں ہے میرے کو. اب لوگ ایسا بھی بولتے اور ایسا بھی کرتے، بولتے بھی کھاتے بھی گاتے بھی. لہٰذا جناب رسالت پران صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خالد بن نخلبہ رضی اللہ عنہ کو بھائی بنایا، اور یہ ان کے ساتھ رہ کر مدینے کے ماحول، مدینے کے میپ، مدینے کے کلچر سے واقف ہوئے. یہ ضروری ہے، ایک آدمی اپنے علاقے کا اس کے ساتھ ہو تو آنے والا مسافر بھی، مہمان بھی سدھر جاتا ہے، مہمان بھی سدھر جاتا ہے. یہ کون سی مجبوری ہے نہیں معلوم کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے. جناب اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور بڑے معرکے دکھائے، اور جنگ احد میں شریک ہوئے، تشت و نبل ایک کر دیا، اور خندق میں گڑے کھود کھود کے دشمن کو آنے کے لیے روک دیا. بدر، احد اور خندق اور خیبر کئی معرکوں میں شریک رہے. اور جب بدر اور خندق اور خیبر کے بعد جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مصر کے بادشاہ مقرقص کے پاس، میم قاف واؤ قاف سین، مقرقص کے پاس بھیجا بطور میسنجر، جا کے پیغام دو، خط پہنچاؤ، دین کی تبلیغ کرو، بولو. تو ان میں اتنی ایبیلٹی ہوگی نا، اس لیے ان کو ایک پیغامبر بنا کر بھیجا گا، میسنجر بنا کر بھیجا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو نبی میں ہے، اور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ مصر کو پہنچے. اس وقت تین ملک بڑے زیادہ تہذیب میں بہت آگے تھے اس وقت اللہ کے نبی کے دور میں، ایک ایران، دوسرا روم، اور تیسرا رومن امپائر، اور تیسرا ایجپٹ امپائر. مصر کے امپائرز، مصر کی بادشاہت، رومن بادشاہت اور پارشین بادشاہت لیڈ کر رہی تھی ورلڈ میں اس وقت. ان کے تہذیب، ان کے کپڑے، ان کے بت، ان کا ماحول، ان کی آرمی، ان کا پوزیشن، ان کا ڈیفینیشن بہت بڑا تھا. تو ایسی حالت میں ایک بہت بڑی قوم جس میں ایک فرعون جیسا شخص ختم ہوا ہے وہاں پر بھیجنا، تو نہ جانے وہ آدمی میں کتنی ایبیلٹی ہوں گی، اور کتنا ویلو ہوگا، اور کتنا پاور ہوگا. غلام ہے، قحطانی عرب ہے، یمن کا ہے، باپ کا نام معلوم ہے، ماں کا نام اور خاندان کا نام معلوم نہیں ہے. اللہ کے رسول کے نگاہ نبوت نے سلیکٹ کیا اور انہیں مصر کو بھیجا. جب مصر کے دربار میں وزارت داخلہ کے چیف کے اعتبار سے ہوم منسٹری پوسٹ کے اوپر جب وہ پہنچے، تو مصر کے بادشاہ نے دربار بنایا، بھرا کر فرمایا آئیے. مکہ اور مدینے کی طرف سے وائسرائے آیا ہے، بڑا منسٹر آیا ہے، اور وہ بات کرنا چاہتا ہے. تو دربار میں بادشاہ نے کھڑا کیا ان کو، کھڑا کر کے کہا کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ تمہارا مذہب مصر تک دستک دے رہا ہے، یہاں تک ٹچ کر رہا ہے مصر کے ڈور کو. حاتب ابن بلتہ نے کہا اس میں کیا تعجب کی بات ہے، وہ مذہب ایسی شان کا حامل ہے کہ اس کا ساؤنڈ تھروٹ آف ورلڈ میں سنا جائے. کیسے جملے ہیں؟ ایک لوکل پرسن ہے جس کے خاندان کا علم نہیں ہے. ذرا آپ اپنی پوزیشن پہ غور کیجئے گا. اللہ کے رسول کا نگاہ منتخب کرنا، سلیکٹ کرنا، بادشاہ کا پہلا کوشچن کیا بات ہے کہ تم لوگ ویشی عربوں کا اسلام ایجپٹ کے ڈور کو دستک دے رہا ہے. آپ نے جواب دیا وہ اسلام اس لیے وہ مذہب ہے، اس کی سچائی کی یقین ہے کہ تھروڈ آف ورلڈ، ساری دنیا اور گلوب پر دستک دے رہا ہے. موقع سن کر بہت بہت خوب، کیا جواب؟ میرے سامنے کوئی بولنے والا تو ایسا ٹھہرا؟ سارے مصر میں کوئی پرسن ایسا نہیں ہے جو مصر کے چیف کے سامنے کھڑے رہ کر بات کر سکے، مصر امپائر کے سامنے بات کر سکے، اور رورل چیف کے سامنے بول سکے. کیا بات ہے کہ تم لوگ ویشی عرب، چمڑے پہ جینے والے، اونٹوں کا اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، اونٹوں پہ سیر کرنے والے، تمہاری زبان اتنی پختہ، کیا جواب دیا؟ ران پہ مار لیا مخوقس نے. اس کے بعد پوچھا کہ اب تمہارے مذہب کی ضرورت کیا ہے، جبکہ یہاں پر میں نصرانی ہوں اور میں نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، یہود کو دبا کے رکھتا ہوں، یہاں پر جو کلچر اور سسٹم اور نظام ہے وہ کرسچنز کا ہے، اس میں بھی تو عیسیٰ بھی تو موسیٰ سے کے بعد بڑے پیغمبر گزرے ہیں، اور ان پر بھی انجیل جو ہے میں انجیل کی طرف بلاتا ہوں لوگوں کو. اب ہم کو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھ رہا ہے. میں جب نصارہ میں ہوں یہود کو دبا رہا ہوں, ہمارے پاس کتاب ہے انجیل, اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ, ہمارے پاس انہوں نے خون کو معاف کرا دیا, ہمارے گناہ معاف ہو گئے, تو تمہارے مدد کی ضرورت کیا ہے؟ جواب دے رہے ہیں, تمہارے کو یہ نہیں معلوم کیا بادشاہ, بادشاہ کو کہنے لگے کہ ہیز ایکسلنسی, کیا آپ کو یہ نہیں معلوم آپ ہولینس بھی ہے, آپ کو یہ بات نہیں معلوم, یہ لقب ہمارے دکھن میں تھے, برٹشرز آ کر نظام کہتے تھے از ہینس ایکسلنسی. یہ لفظ مسلمانوں کی زبانوں پہ سے دماغوں پہ سے کھینچ لیا گیا. مذہبی علماء کو ہولینس کہا جاتا تھا, یہ بہت مبارک پوسٹ کی حامل ہے. کون سی بات بتاؤں, تاریخ کے خزانوں میں دب کے رہ گئی, اجڑ کے رہ گئی. جب انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہوا, یہود کو تو دبا رہے, نصارہ کے لیے انجیل ہے سب کچھ ہے, تو پھر آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں, کہ جواب دینا چاہیے تھا. تو آپ نے جواب دیا, ایک ہی ہدایت کے خزانے سے جب یہ کرنے نکلی ہے, آپ لوگوں نے انجیل کو خراب کر دیا, اللہ بے دی انتہا مبارک تھا اس کا بیٹا قرار دے دیا. آپ لوگ اس ملک میں رہ کر بھی اللہ کا بیٹا قرار دے کر بھی اپنے حکومت کو مکے تک پہنچا نہیں سکے, اور مکے والے نکل کے اپنی حکومت مصر تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے میں وہ سورس ہے کہ ہم موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر, عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر اور انسان سمجھتے ہیں, اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا بندہ اور نبی مانتے ہیں. مصر کی طاقت انجیل کی یہ نہیں ہے کہ وہ عرب بلاک کو ٹچ کر سکے, عرب کے نبی کے رب کی طاقت یہ ہے کہ مصر کو ٹچ کرے اور مصر کے اوپر پورا قبضہ کر لے. دیکھا جواب آپ نے کتنا صاف جواب ہے. بادشاہ خاموش ہو گیا, واہ کیا اصول ہے, واقعی ہم مصر میں رہ کر انجیل کو مکہ اور مدینے کی طرف لا نہیں سکے, اور تم مکے والے مصر تک اسلام لے کر پہنچا دیے, بہت خوب. اس کے بعد کہا تم میں محمد کیسے ہے, تو کہا نام لیتے ہوئے احترام کرو کہ ہم درود پڑھ کر نام لیتے ہیں. کیا کہا حاتم ابن بلتا نے, نام لیتے ہوئے احترام کرو, ہم نام لیتے ہیں تو درود کے ساتھ لیتے ہیں. وہ درود جو پڑھ کر سنایا تو دل ہو گیا, یہ کیا کلمہ ہے؟ کہا یہ کلمے میں برکتیں رحمتیں ہیں, رسول پر ہم درود پڑھ کر نام مبارک لیتے ہیں. محمد کہنا تو سوچ کر نام لیتے ہیں, با برکت نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بادشاہ نے کہا اف, تمہارے اپنے پیغمبر کا نام اتنا احترام سے لیا جا سکتا ہے جبکہ میرا نام مصر کے اندر اتنا احترام سے نہیں لیا سکتا. تو انہوں نے کیا جواب دیا, یہ بادشاہ بولتے ہی تمہارے نبی کا نام اتنا احترام سے لیا جاتا ہے جبکہ میں بادشاہ ہوں مصر میں, میرا نام اتنے احترام سے نہیں لیا جاتا. تو جواب دیا اپنے آپ کو میرے پیغمبر سے کمپیر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا, وہ نبی اللہ ہے اور تم عبداللہ ہے, تم اللہ کے بندے ہے اور وہ اللہ کا پیغمبر ہے. بادشاہ پھر خاموش ہو گیا, کہا کیا بات ہے, کیا بات کر رہا ہے, بہت خوب. اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا جب ہم انجیل پہ عمل کر رہے ہیں, عیسیٰ ہمارے خون کو معاف کرا چکے ہیں, تو کیا تمہارا نبی بدعا دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں, حاتم بن بلتا نے مقوقس بادشاہ سے پوچھ رہے کیوں, کیا تمہارے نبی بدعا نہیں دیتا؟ تو آپ نے کہا کیوں دے بدعا, تو کہا دینا چاہیے تھا, ہماری انٹیلیجنس رپورٹ یہ ہے کہ تم لوگوں کو مکے سے نکال دیا گیا, تمہارے نبی کو مکے سے نکال دیا گیا, تو جب ملک کو وطن اور مکہ چھٹا, خاندان چھٹا, تو تمہارے نبی نے بدعا کیوں نہیں دی؟ حاتم ابن بلتا رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر پوچھا, جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تو اپنی قوم کو عیسیٰ علیہ السلام بدعا کیوں نہیں دیے؟ بادشاہ نے زبان قطر لیا کہ کیا بات بولا, واقعی جب عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بدعا نہیں دی, جب تمہارا پیغمبر جو سینئر نہیں ہے وہ بدعا دے نہیں سکتا تو میرا پیغمبر مکے والے کو کیوں بدعا دے؟ اس نے اٹھ کے کھڑے ہو گیا, ہاتھی دانت کا ڈبا منگایا اور اس کے اندر اللہ کے رسول کے لیے گفٹ رکھا, قیمتی چیزیں گفٹ رکھ کر لاک کیا, حاتم ابن بلتا کو دیتے ہوئے ہاتھوں سے کہا کہ حاتم ابن بلتا ادب سے لے جاؤ, جو تم عربی میں کیا پڑھے ابھی درود, وہ پڑھ کر مقوقس کا سلام کہو رسول اللہ سے. دیکھیے دوسرا آدمی انگیج ہو رہا ہے کس طریقے سے, کہ میرا نام وہ درود پڑھ کر پیش کرنا. لہذا حاتم ابن ابلتہ مسکراتے ہیں اور کہا دو دوشیزائیں دے رہا ہوں, ایک کا نام ہے ماریا قبطیہ حسین جمین لڑکی ہے محل کی, اور ایک کا نام ہے سیرین. یہ دو بچیوں کو دے رہا ہوں آپ کے رسول کے حرم میں شامل کرنے کے لیے. اپنے پیغمبر کو کہو کہ جو بھی شرعی طریقہ ہے اسلام کا اس سے لے کر یہ بیویاں بنا لے دونوں کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ رسول کی امانت ہے, با پردہ اونٹوں پہ ہودج سیٹ بٹھا کر کور لگا کر انہیں بٹھا دیا اور ہاتھی ڈاک کا ڈبہ لیا اور مصر سے چلے آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو مصر کو میسج دیا ہے اور بادشاہ تو تیرے سے سیٹسفائی ہوا ہے, اللہ تعالیٰ تجھے مدینے کی زمین پر قدم رکھتے ہی سلام عرض کر رہا ہے. عاتب ابن بلتہ کو عرش بری سے سلام آیا, اللہ کے رسول کے حرم میں دے دیا. اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں میں ایک بیوی ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ کو شریک کر لیا, اور آپ کے دو بیٹے سیدہ قتیجہ بنت قولید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئے تھے, اور ایک بیٹا ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی اور سیرین کو ایک صحابی کے حوالے کر دیا کہ وہ نکاح کر لے. اللہ کے رسول نے دونوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھا, ایک کو رکھا. یہ وہ حاتم ابن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی مدحت, جس کی توصیف آسمان سے ہوئی اور اللہ رب العزت نے انہیں نوازا. جب مکہ معظمہ میں فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے تو بہت سارے صحابہ کرام کے رشتے دار مکے میں تھے, کفار کے قبضے میں تھے, کفار بھی رشتے دار تھے, تو یہ بہت سارے صحابہ خیریت کچھ لیا کرتے تھے. کسی کا باپ کافر ہے, کسی کی بیوی کافر ہے, کسی کا بھائی کافر ہے, کسی کے چچا کافر ہے, کسی کے خالو کافر ہے, کسی کے رشتے دار کافر ہے, تو یہ ایک دوسرے کو سلام عرض کرتے تھے. تو سلام عرض کرنے میں اپنے اپنے طریقے جہالت کے سلام ہوتے تھے. جب سلام کیا سب نے, حاتم ابن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد آ گئی اپنے قبیلے کے لوگوں کی, اپنے خاندان کی, یمنی قبیلے قحطانی سے تھے یہ, تو انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا ہمدردی کا سن 8 ہجری میں کہ مکے پہ حملہ ہونے والا ہے, اللہ کے رسول آنے والے ہیں, صحابہ کرام تیار ہو گئے ہیں, اتنے گھوڑے ہیں, اتنے اونٹ ہیں, اور یہ آمنیشن ہے, اور یہ کچھ دنوں میں آنے والے ہیں. یہ چٹھی لکھ کر کچھ عورتیں جو ہے جایا آیا کرتی تھی, جیسے کہ ہمارے پاس گھروں کے اوپر عورتیں لا کر عورتوں کا سامان بیچتی ہے, اسٹیل وغیرہ یا عورتوں کے کپڑے عورتوں کا سامان بیچتی ہے, اس کو ہمارے لوگ سویاں کوتوالی کہتے ہیں. سویاں کوتوالی ہے اصل میں, وہ سوئوں کو بیچنے والی, کنگے بیچنے والی. تو ایسی عورتیں مکے کو آیا جایا کرتی تھی. ایک عورت کو ہائر کیا, ہائر کر کے کہا کہ چٹھی دے رہا ہوں, یہ چٹھی تو چھپا لے کے لے جا اور مکے میں پہنچا دے. یہ اللہ کے رسول کے مدینہ تو نبی کے سسٹم کو ڈیمیج کرنا تھا اور سیکیورٹی کو ڈیمیج کرنا تھا, بہت بڑا جرم تھا. عاتب ابن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے چٹھی پہنچا دی, وہ عورت لے لی کرائے پر, ہائر ہوئی اور چلے گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب ماحول مدینہ تو نبی میں مسجد نبوی میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے حجرے سے باہر آئے اور بڑے بےچین بےچین تھے. نماز ظہر ادا ہوئی, ہونے کے بعد فرمایا علی کو بلاؤ سامنے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آ کر عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول السلام کا جواب دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے بعد جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر ابن العوام کو بلایا, زبیر ابن العوام کو بلایا اور کھڑا کر دیا, دونوں کھڑے ہوئے. اس کے بعد فرمایا مقداد کو بلاؤ, مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا. تینوں آ کر مسجد نبوی میں کھڑے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے اونٹ لو اور مکے کی فہانی پہاڑی فلانی پہاڑی فلانی وے سے فلانے رستے سے ایک عورت جا رہی ہے تیز مکے کی طرف, 8 ہجری کی بات ہے, ابھی زہر کا وقت ہو گیا ہے, زہر کی نماز ہم نے ادا کی, عصر سے پہلے اس عورت کو کیپچر کرو, عورت کو چیس کرو, جا عورت کے پیچھے اور اس کو راستے میں روک لو, روک کے کہو کہ ہمارا آدمی مدینے کا جو کوفیہ چٹھی دیا ہے وہ چٹھی ہمارے ہینڈ اوور کر دے, اور علی تمہیں پرمیشن ہے کہ اس کی جامع تلاشی لو. علی خیال رکھنا کہ عورت ہے, یہ اللہ کے رسول کے انسٹرکشن ہے. علی تم عورت کو دیکھنا اور اس کو چیک کرنا مگر خیال رہے کہ وہ عورت ہے. لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بغداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. اب یہ تینوں گئے, راستے میں اللہ کے نبی جو راستہ بتا دیا, جبریل علیہ السلام بتائے تھے, وہ راستے سے چلے گئے, عورت گھٹ گئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا اور پیغمبر پہ وہی آ گئی ہے کہ تم ہمارے مدینے کے ایک آدمی کی چٹھی لے کر جا رہی ہو. اللہ کے رسول نے نام نہیں بتایا. اگر نام بتاتے تو یہ تینوں مدینے کے لوگوں کو بھول کے چلے جاتے, تو وہ اللہ کا بندہ بچ نہیں پاتا تھا. حاتب ابن بلتا کو صحابہ کرام ختم کر دیتے. لہذا کہ کسی آدمی نے تجھے چٹھی دی ہے سیدھی شرافتی سے دے دے, ورنہ ہم جامع تلاشی لیں گے. کہا کہ دوسری طرف منڈی موڑ لو. دوسری طرف منڈی موڑ لی تو انہوں نے چونڈے میں سے نکال کر چٹھی دے ڈالی. کہا آپ تم جا سکتی ہو, کیونکہ چٹھی نہیں پڑی تھی. وہ چٹھی کو لے لیے اور لے کے آ کے مدینہ نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں حوالے کر دیے. اللہ کے رسول نے چٹھی ہاتھ میں پکڑ لی. چٹھی پکڑ کے حاتب ابن بلتا کو بلایا. حاتب نزدیک آؤ, یہ کیا قصور ہے حاتب؟ یہ کیا غلطی ہے کہ تم ہماری سب جانوں کو خطرے میں ڈال دیے؟ ابھی ہم حجۃ الوداع فتح مکہ کے لیے نکلنے والے اور تم نے خفیہ خبر دے دی. عرض کیا یا رسول اللہ میرے سے قصور ہوا, میرے سے غلطی ہوئی. اکثر مدینے میں مکے کے ہم مہاجرین اپنے خاندان کے کفار کو تسلی دیتے ہیں. سب جنے جیسے تسلیاں دے رہے تھے, میں نے تسلی دیا اپنے طرف سے, میرے سے غلطی ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے. بیٹھ کے فرمایا عمر مسجد کے صحن میں اٹھو اور ایک چٹھی پڑھ کر سناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا دیجیے, دبا دیجیے, بات کو دبا دیجیے, یہ نہیں ہے خطیب صاحب کی بات ہے, ان کی بات ہے, ان کی بات ہے, دبا دیجیے. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلند باندھ دو, چٹھی پڑھ کے سناؤ. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مقداد بن اسود, زبیر بن عوام کھڑے ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی بھی نہیں معلوم. بلا کر حاتب ابن بلتا سے اللہ کے رسول نے نزدیک بات کر لیا, مگر جیسے ہی چٹھی پڑھ کر سنایا عمر بن خطاب نے, مکے والوں فلانی تاریخ کو ہم لوگ آ رہے ہیں, اتنے ہتھیار ہیں, اتنے گھوڑے, اتنے اونٹ ہے, یہ یہ منصوبہ ہے, یہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اتنے اتنے لوگ آئیں گے, یہ پہاڑی کے رستے سے آئیں گے, یہ پہاڑی کے رستے سے آئیں گے. نیچے لکھا ہوا ہے تمہارا بہیخا حاتب بن ابی بلتا. یہ بولنا ہی تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ بھر گئے غصے میں اور فوراً تلوار میں آنچے نکالی مسجد نبوی میں اور آگے بڑھے. ایک ہاتھ میں چٹھی کو پکڑا, سیدھے ہاتھ میں تلوار کو پکڑا, آگے بڑھے اور حاتب ابن بلتا کے سر کے بال پکڑ کر کھڑا کر دیا اور تلوار رکھ دی گردن پہ. اللہ کے نبی کی طرف دیکھتے مسجد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بِإذنی, حکم دیجیے اللہ کے نبی, قتل حاتب ابن بلتا, میں حاتب ابن بلتا کو قتل کر دوں, یہ منافق ہے. اتنی بڑی غلطی, گردن پہ تلوار ہو, کانپ رہے ایسا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جلدی تلوار گردن پہ سے نکالو, میں نے تم نے تھوڑی کہا کہ اس کے بال پکڑ کے کھڑا کر کے چٹھی پڑھنے کے لیے کہا, مارنے کے لیے تھوڑی کہا. نہیں یا رسول اللہ یہ منافق ہے, اس کی میں گردن مار دوں گا. کہا چھوڑ دو, بٹھا دو, چھوڑ دو. حاتب ابن بلتا کو تلوار پھینک دی عمر رضی اللہ عنہ نیچے غصے میں اور مارے غضب کے وہیں بیٹھ گئے اور سل کے بال پکڑتے ہوئے نیچے لے کے حاتب ابن بلتا کو بیٹھ گئے. حاتب ابن بلتا نے اپنے سر کے بال چھڑائے, پسینہ پسینہ ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی میں جتنے بھی لوگ ہیں سن لو, اللہ تعالیٰ نے بدر کی آیتوں میں سورہ انفال میں فرمایا ہے جو بھی جنگ بدر میں اسلام کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا تھا, شریک ہوا تھا, اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیا ہے. لہذا یہ اجازت نامہ سورہ انفال میں آیا کہ جنگ بدر کے شریکان بدر اگر کوئی گناہ بھی کر لے تو جو چاہے کر لے, انہیں معافی ہے. اللہ نے انہیں سراپا معاف کر دیا. ساری دنیا میں قیامت تک کے صرف بدر کے لوگوں کو اسپیشلی معاف کیا گیا ہے. لہذا حاتب ابن بلتا کا قصور بڑا ہے مگر ہم لوگ پنش نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ نے اس کے قصور کو معاف فرما دیا ہے. تو صحابہ کرام کی زبانوں سے چیخیں نکل گئی. حاتب ابن بلتا کی طرف دیکھ کے کہنے لگے حاتب اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے تو ہم غصے سے کیوں دیکھیں تجھے؟ دیکھا صحابہ کرام کی حالت, اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے تو ہم غصے سے کیوں دیکھیں؟ آ ہمارے بھائی, اللہ نے تیرے قصور اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے, پھر سے عزت رینیول ہوئی, پھر سے عزت رینیول ہو. وہ مقام مرتبہ ملا, وہ عزت ملی, وہ مقام ملا اور وہ عزت اور وہ مرتبہ ملا. ہر چیز مقام بلندی پہ ملی ہر چیز کو. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو کوئی اسے ذلت میں ڈبا نہیں سکتا اور اللہ جس کو ذلت میں ڈبا دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. حاتب ابن بلتا کا قصور معاف کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحانہ نازل فرمائی, مسجد نبوی میں ممتحانہ نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا عدو الى عدوكم اولیاء تلقون الیہم المعدہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ تم میرے دشمن کافر کو اپنا دشمن دوست مت بناؤ, اور تم ان سے محبت کے خط و کتابت مت کرو. یہ حاطب ابن بلتا کی طرف اشارہ ہے. تلقون الیہ معدہ کہ تم خط و کتابت مت کرو اپنے کافروں کو, مت بولو. اس لیے حکم ہے کافر کو دوست نہیں بنانا, کافر کو دوست نہیں بنانا. لوگ کسی کا نہیں ملتے, فون بھی اٹھا دے تو نمستے انا نمستے, نمستے نہیں بولنا, آداب آداب بولنا. کسی سے بھی ٹرانزیکشن ہے, کسی سے بھی معاملات ہے تو آداب بولنا. کوئی بھی ہو غیر مسلم, آداب جناب, آداب آداب, بس نمستے کا لفظ استعمال نہیں کرنا. انا بولا جا سکتا ہے, بھائی بولا جا سکتا ہے, کیونکہ انسان بھائی بھائی ہے, مگر مومن کا مال کا کافر وارث نہیں ہو سکتا. کافر کے مال کا مومن وارث ہوگا, مومن کے مال کا کافر وارث نہیں ہوگا. یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا, اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور وعدے کر دیے. عاطب ابن بلتا رضی اللہ عنہ بڑے مرتبے کے حامل صحابی, ان کے قصور کو معاف کر دیا گیا. اور یہ لگ بھگ 65 برس کی عمر میں انتقال کر گئے مدینہ النبی میں, اور ان کی نماز جنازہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بیان پڑھاتے ہیں, اپنے دور خلافت. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی 65 برس میں جنت البقیع میں دفن کیے گئے. اور ان کی عادت تھی, یہ سخت مزاج تھے, بات سختی سے کہتے تھے, کڑوی تھی, ڈانٹ کر کہتے تھے. آدمی کو برا لگتا تھا مگر تھوڑی دیر کے بعد آدمی بولتا تھا کہ نہیں نہیں بڑے مزے کا آدمی ہے, اس کے دل میں کوئی بھید بھاؤ نہیں. جس کے دل میں بھید بھاؤ ہوتا ہے وہ الگ مزاج کا آدمی ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی عقل مند اور دانش مند صحابی تھے. آپ کو ایک بات پوچھ رہا ہوں, میں نے پرسوں پوچھا تھا, کل پوچھا یا شاید کل ہی, کہ پہلے مہاجر کون ہے, اور سب سے پہلے مدینۃ النبی کی جو ریسٹورنٹ قائم کی تھی کھانا کھلانے کی مسافروں کو, خود ریسیڈینشیل لوگوں کو جو کھانا کھلانے کی چھوٹی ہوٹل مدینۃ النبی میں اسلام میں جو سب سے پہلے اسٹارٹ کیا ہے, وہ کون صحابی ہے جانتے ہیں آپ؟ ایک چھوٹی ریسٹورنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے آگے ایک اللہ کے نبی کے صحابی نے چالو کی تھی. لوگ اس میں آ کر اس دور کا کھانا کھاتے تھے, مختصر سا کھانا جیسے تھابے کی شکل میں. جانتے ہو کون سے صحابی ہے؟ یہ صحابی ہے جو سب سے پہلے ریسٹورنٹ قائم کرے. ان کی چھوٹی ہوٹل تھی, اس میں مہاجرین انصار کھانا کھاتے تھے. یاد رہے آپ کو یہ بات, مستحد روایت ہے. علماء ہمارے نہیں بتاتے, ہمارے علماء کو فرصت نہیں ہے, ہمارے علماء کو فرصت نہیں ہے. ان کا حلیہ یہ تھا, حاتم ابن بلتا رضی اللہ عنہ کا, کہ کوتا خط دبے ہوئے خط کے تھے, خط چھوٹا تھا مگر جسم بڑا خوبصورت تھا, اور جسم میں چہرہ بہت خوبصورت تھا, انگلیاں موٹے موٹی تھی, اور بڑے حاضر جواب تھے, بڑے حاضر جواب تھے. آپ ہم بھی ان واقعات کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سیف کیا جائے, ریکارڈنگ سیف ہو رہی ہے, انشاءاللہ آپ کو مٹیریل پہنچائیں گے. آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے, دعا کرتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ارحم الراحمین یا اکرم الحاکمین جل جلالہ والاکرام, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, ومن كفر بعد المشركين. اللهم من أحييت منا فأحي للإسلام, ومن توفيت منا فتوفوا للإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.